Bene, piacere.
तो मुझे पता ही है, मगर इसी तरह मुस्लिम भी ये गैर मैंने पूछना था। कहाँ से शुरू करना है?
15
الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل لو نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين وأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم وتبدوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تعيد كل نفس ما عملت من خير مضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. زين للناس حب الشهوات. یہ آج کوئی نئی سگیتنے آ گئی ہیں نا, صبح تو نظر آ گئی ہے, فائدہ نہیں آئی, نظر نہیں آئی, اس کو پکڑنا. یہ آ گئی, بڑی لمبی زندگی ہے تمہاری ماشاء اللہ, ابھی میں تو نام ہی لیا تھا کہ تم پہنچ گئے اوپر سے. زوئین علی الناس حب الشہوات, لوگوں کو خوبصورت کر کے دکھایا گیا ہے, لوگوں کو خوبصورت کر کے دکھائی گئی ہے خواہشات کی محبت. خواہشات کس قسم کی؟ من النساء, یعنی عورتوں کی خواہشات کی محبت, اور بچوں کی, اور قناطیر المقنطرۃ, اور ڈھیروں ڈھیر سونے اور چاندی, من الذهب والفضۃ, سونے اور چاندی کی محبت, والخیل المسومۃ, اور ایسے خوبصورت گھوڑوں کی محبت جن پر نشان لگائے گئے ہوں, والانام والحرس, اور مویشیوں کی اور کھیتیوں کی محبت, اور لفظ کھیتی اکیلا ہے, والحرس مراد جنس ہے, یعنی مویشیوں اور کھیتیوں کی محبت. ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ تو دنیا کی زندگی کی چند روزہ عیش کے سامان ہیں. واللہ عندہ حسن المآب, اللہ وہ ہے جس کے پاس بہترین لوٹنے کی جگہ ہے. قل اعنبئکم بخیر من ذالکم, تو کہہ دے اعنبئکم, کیا میں تمہیں خبر دوں, بخیر من ذالکم, اس سے بہتر چیز کی. للذین لتقوا عند ربہم جنات تجری من تحت الانہار, ان لوگوں کے لیے, یعنی خبر یہ ہے کہ للذین تقوا, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقویٰ کیا, ان کے رب کے پاس, عند ربہم جنات, ایسے باغات ہیں, تجری من تحتہا الانہار, جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, جن کے نیچے سے کی بجائے یہاں اگر دامن میں نہریں بہتی ہیں کہا جائے تو یہی دراصل عربی محاورے کا تقاضا ہے, یعنی باغوں کے نیچے تو نہیں بہا کرتی, ان کے دامن میں نہریں بہتی ہیں, درختوں کے, خوبصورت باغوں کے درمیان. تو جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں, خالدین فیہا, وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے, فیہا یعنی ان جنتوں میں, وازواج مطہرۃن, اور بہت ہی پاکیزہ جوڑے ان کے لیے وہاں موجود, ان کے لیے مقدر ہیں اللہ کے حضور. ورضوان من اللہ, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی رضا, سب سے آخر پر, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جس طرح کہا جاتا ہے اس طرح یہ تدریجن ترقی دیتے ہوئے رضوان من اللہ پر بات ختم کی ہے. واللہ بصیر بالعباد, اور اللہ اپنے بندوں پر نگاہ رکھنے والا ہے, ان پر خوب نظر رکھتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کا جو ٹیپ کا مصرعہ آتا ہے, سبحانہ من یرانی, یہ وہی مضمون ہے. الذین یقولون ربنا اننا آمنا, الذین وہ لوگ, یقولون جو یہ کہتے ہیں, ربنا اے ہمارے رب, اننا یقینا ہم, آمنا ایمان لے آئے, فاغفر لنا ذنوبنا, بس ہمیں بخش دے ہمارے گناہ, وقنا اور بچا ہمیں, عذاب النار, آگ کے عذاب سے. یہاں میں نے پڑھا ربنا ذرا لمبا کر کے, اور پھر اننا آمنا, اننا کو بھی لمبا پڑا ہے, آمنا کو لمبا نہیں پڑا ہے, کیا وجہ ہے اس میں؟
آپ تو جامعہ میں پڑا ہوئے تھے, آپ نے بتائیں جو جامعہ کے پڑے ہوئے نہیں ہیں وہ بولے اس وقت.
آمنا کے بعد
جی,
آمنا کے بعد الف نہیں ہے, اس سے پہلے ہر کے بعد الف ہے.
ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں, ذرا اونچی بول تو رہے ہیں.
آمنا کے بعد فخر لینا ہے پیر سے شروع ہوتا ہے, اور اس سے پہلے جتنے بھی ہیں ان کے بعد الف ہے.
ہاں تو کیا ہے قاعدہ, کیا ہے
لمبا کرنا؟
اگر الف کی آواز یا واؤ کی آواز یا یہ کی آواز, یہ تین کیا کہلاتے ہیں؟ حروف علت. اور والز, انگریزی میں والز جن کو کہتے ہیں, یہ عربی والز ہیں. الف آ کی آواز اور یہ کی آواز اور او واؤ کی آواز. ان کے بعد اگر حمزہ آئے تو اس کے نتیجے میں یہ لمبے ہو جاتے ہیں, اور یہ ایک طبی تقاضا ہے کہ ان کی آوازیں حمزہ ہی کی اس قسم کی آواز میں ختم ہو رہی ہوتی ہیں. تو فرق کرنے کے لیے بات کے لفظ سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کو لمبا کر لو تاکہ دو حرف الگ الگ, دو لفظ الگ الگ پڑے جائیں. ایک یہ قاعدہ ہے جس کو مد کہتے ہیں نا, مدہ. وہ کیوں آتی ہے یہ بتا رہا ہوں, میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اب یاد بھی ہے کہ نہیں. دوسرا کون سا قاعدہ بتایا تھا اس میں؟ نسیم صاحب, نسیم غازی صاحب آپ بتا دو چلے, باقی آ رہے ہیں جامعہ والوں کو شاید آ جائے. جامعہ تلاوت بہت اچھی بھی کر لیتے ہیں اور فائدہ یاد نہیں, یہ بہت بنیادی قاعدہ ہے. میری کسی کو یاد ہے محمد صاحب کے علاوہ؟ اچھا آ گئی ہے ماشاء اللہ, آپ تو اسکالر ہیں, آپ کو یاد نہیں ہوگا, دوسرے کا موقع دے دیں. اور کوئی رحم صاحب اور میری جاوید کے علاوہ کوئی اور بتایا؟
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ ضالین جب الف کے بعد حمزہ نہ آئے مگر حرف ساکن آ جائے, تو ساکن حرف سے پہلے الف لمبا ہو جائے گا, اور یہی حال واؤ کا ہے, یہی پیش, یہی زیر زبر کا, یہ کا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں ہر آیت پہ جہاں ہم ختم کرتے ہیں وہاں لمبا کر کے ختم کرتے ہیں, اور آخر پر وہ کوئی زیر زبر چونکہ نہیں پڑتے اس لیے بغیر مدہ لکھے ہونے کے مدہ بن جاتا ہے. غیر مغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. اگر ضالین نہ ہوتا تو یہ چھوٹا پڑا جاتا, یہ آخری یہ جو ہے. اور چونکہ قاعدہ عربی کا ایک اور یہ ہے کہ ہر وہ کلام جو جہاں ختم ہو, جو بھی کلام کبھی کہیں ختم ہو, اس کے اوپر آخری حرف کے اوپر جو زیر زبر ہے اسے عرب پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے, نظر انداز کر دیتے ہیں. کیونکہ نظر انداز کر دیتے ہیں تو وہ عارضی طور پر ایک سکون آ جاتا ہے اس پر, اس عارضی سکون کی وجہ سے بھی لمبا پڑا جاتا ہے. تو سر دست یہ دو باتیں پیش نظر رکھیں. اس میں پھر آگے فرق ہیں, اگر ایک حرف ایک لفظ کے اندر الف اور حمزہ یا واو اور حمزہ اکٹھے ہوئے ہوں تو وہ سب سے لمبی مدہ بنتی ہے, لیکن اگر جو مدہ کے باریک فرق بعض جو ماہرین کرتے ہیں وہ یہاں تک کرتے ہیں کہ الف کے بعد کی مدہ سب سے لمبی, اور الف کے بعد حمزہ اگر آئے تو, اور اگر ایک حرف کے اندر آ جائے, ایک لفظ کے اندر آ جائے تو وہ سب سے لمبا, اور اگر دو لفظوں کے جوڑ پر آئے تو نسبتاً کم لمبا. کوئی اس کی مثال یاد ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, کما الف ہے نا لمبا, کما آباد میں جو الناس آ رہا ہے وہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ حمزہ سے, جس کو الف کہہ رہے ہیں ہم, وہ اصل میں حمزہ ہوتا ہے نا جو شروع میں آتا ہے. ان ناسو وہ کما سے جوڑا, کیا
کما آمنا, کما آمنا ناسو, آمنا کا جو الف ہے وہ حمزہ ہے وہ پہلا, اور کما کا آخر پہ الف ہے, تو کما آمنا میں کما لمبا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ الف ہے اور الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے, یہ لمبے مدوں میں سے شامل ہے, ایک ہے, لیکن اس سے بھی آگے ایک لمبا آنے والا ہے.
قالو
نومنو کما آمن سفہاؤ, اس لمبے پہ دم ٹوٹ جاتا ہے. یہ جو سفہا ہے نا,
اس میں ایک ہی لفظ سفہا کے اندر مدے کو لمبا کرنے والی تمام صفات اکٹھی ہو گئی, اور چونکہ وہ مٹک مٹک کے سفہا کہتے تھے, اس لیے یہاں مدہ خوب سج بھی رہا ہے. وہ کہتے تھے کہ کیا تم یہ کہتے ہو ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لے آئے. تو اسفہا یوں پڑھنا پڑتا ہے. تو مدہ کا یہ قاعدہ ہے, خواہ مدہ لکھا ہو یا نہ لکھا ہو, اگر یہ قاعدہ آپ ذہن میں رکھیں تو رفتہ رفتہ عادتاً خود بخود ہی جہاں مدہ لمبا ہے وہاں لمبا ہو جائے گا, جہاں چھوٹا وہاں چھوٹا. اس کے بعد یہ کی باری آتی ہے, یہ والا مدہ الف والے مدے سے کچھ کم اور واؤ والا مدہ تینوں سے کم. اس کی وجہ یہ ہے کہ واؤ الف کے مقابل کی چیز ہے, اور یہ الف زیادہ مشابہ سمجھی جاتی ہیں, اور واؤ کی آواز کو جو پیش کی آواز ہے دراصل وہ زبر اور زیر کی آواز سے الگ سمجھا جاتا ہے. تو اس کا امتزاج اتنا نہیں ہوتا مدہ سے جتنا زبر اور زیر کی آواز کا ہوتا ہے. تو زبر کا قائم مقام کیا ہے حرفوں میں, زبر کا قائم کیا مقام کیا ہے؟ با زبر ہے نا, اس کو لمبا کرو کیا بنے گا؟ با الف ہو گیا. تو زبر کا قائم مقام الف ہے, اور زیر کا قائم مقام کیا ہے؟ یہ ہے, اور پیش کا قائم مقام کیا ہے؟ واو. تو یہ چھ واؤز ہیں عربی میں, کچھ اشاروں میں لکھے جاتے ہیں کچھ حرفوں میں, اور ان کا آپس میں صوتی جوڑ ہے. اس لیے اس کو جب سمجھیں تو اس کے نتیجے میں پھر تلاوت رفتہ رفتہ رواں ہوتی جاتی ہے, اور بعض دفعہ رواں ہوتے ہوتے کوئی مشکل بھی پڑ جاتی ہے, اس کو پورا حق ادا کرنے میں انسان کی محنت کرنی پڑتی ہے. اچھا جی, کہاں تھا میں؟ ہاں جی,
ربنا اننا آمنا.
ایک منٹ, یہ جو ہے حسن المآب, یہ پڑھ چکا ہوں, پڑھ چکا ہوں
جی.
ازواج مطہرہ تم بھی ہو گیا کہ نہیں؟ یقول ربنا اننا آمنا یہاں سے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ربنا, اے ہمارے رب, اننا یقیناً ہم نے, ہم ایمان لے آئے, آمنا, فاغفر لنا بس ہمیں بخش دے ہمارے لیے, ذنوبنا ہمارے گناہ. فاغفر کا مطلب کیا ہے؟ کون سا صیغہ ہے یہ فاغفر؟ امر ہے نا, حکم, مگر التجا کے لیے بھی امر ہی استعمال ہوتا ہے. امر کا مطلب ہے حکم, لیکن التجا کے لیے بھی امر ہی استعمال ہوتا ہے. فاغفر لنا ذنوبنا, تو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے سے کیا مراد ہے؟ واپس کر دیں, کیا مطلب ہوا؟ فاغفر لنا ذنوبنا, ہمارے لیے ہمارے گناہ معاف کر دے,
معاف کر
دے.
غفرہ کا مطلب کیا ہے؟
ڈھانپنا.
تو یہ مضمون ہے مغفرت کا, جو ہمیشہ پڑھیں گے تو ہم اسی طرح اردو میں, لیکن یہ مضمون زیر نظر رہنا چاہیے ہمیشہ. اصل میں جو انسان سے ایک دفعہ بات ہو جائے وہ کل عدم ہو ہی نہیں سکتی, ناممکن ہے. خدا تعالیٰ نے کائنات کا نظام ایسا بنایا ہے
کہ جو ایک دفعہ آ گیا وہ بس لکھا گیا مستقل، جو ہو چکا وہ ہو چکا. اس کے بعد پھر دو نظام چلتے ہیں، ایک وہ جن سے خدا اپنا پردہ اٹھا لے، ان کے پھر گناہ، ان کی کمزوریاں بعض دفعہ اس دنیا میں اور بعض دفعہ اس دنیا میں خود بخود اس نظام کے تابع ابھر کے باہر آ جائیں گی، اور لکھا ہوا ان کی جلدیں بولیں گی، ان کے ہاتھ پاؤں بولیں گے، اور ساری تاریخ جن کو وہ کلیتاً بھلا چکا ہوگا وہ تاریخ دہرائی جائے گی. اور ایک نظام ہے مغفرت کا، اس میں ڈھانپ دینا مراد ہے. اور اللہ تعالیٰ کی اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ہے ستاری، یعنی موجود ہے کمزوری لیکن اللہ نے اس کو ڈھانپ دیا، ایک ہے مٹی تلے داب دینا، یہ بھی غفر کا معنی ہے. اور اس سے بعض دفعہ گناہ سے مٹتا تو نہیں مگر اس کے کوپ سے ایک نیکی بھی پھوٹ پڑتی ہے، جیسا کہ بیج کو اگر دبا دیا جائے تو اس بیج کے بطن سے ایک اور کومپل پھوٹ جاتی ہے، اور گندگی بھی دبنے کے بعد اپنی شکل تبدیل کر لیتی ہے، یعنی وجود نہیں مٹتا لیکن اس کی شکل میں ایک تغیر پیدا ہوتا ہے. وہ تغیر اللہ کے فضل سے بہت پاک تغیر ہے جو حیرت انگیز تبدیلیاں پیدا کرتا ہے. تو غفرہ کا معنی محض بخشنا ان معنوں میں نہیں کہ سزا نہ دے، یہ ایک بہت سطحی معنی ہے. غفرہ کا حضرت مسیح علیہ السلام نے جو معنی بیان فرمایا ہے بارہا، وہ ایک عرفان کا سمندر ہے جس کو غفر کے ساتھ آپ اگر ڈوب کے مشر سم کی عبارتوں کی روشنی میں اس میں غوطے لگائیں تو بہت عظیم الشان معانی اس کے اندر داخل ہے. ترجمے کی خاطر ہم فغفر لنا کا یہی ترجمہ کریں گے، ہمیں بخش دے، لیکن دراصل یہ سارے مضامین غفر میں شامل ہیں لیکن بخش میں نہیں. بخش کا معنی تو بالکل سطحی سا اور کمزور سا ہے. اب دوسری زبانوں میں بھی یہی کمزوری ہوتی ہوگی بیچاروں میں، ان کو پتہ نہیں لگ رہا ترجمہ پڑھنے والوں کو کہ ہم کیا پڑھ گئے ہیں اور کیا گہرائی ہے اس میں. فغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین. صابرین کون ہیں؟ صبر کرنے والے. والصادقین اور سچے لوگ. والقانتین اور فرما بردار لوگ. والمنفقین اور خرچ کرنے والے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے. والمستغفرین بالاسحار اور صبحوں کو خدا سے بخشش مانگنے والے. یہ منصوب ہے، کس کا منصوب ہے؟ بتائیں. منصوب بھی ہے کہ نہیں؟ یہ مجرور لگ رہا ہے، مجرور ہے، منصوب نہیں ہے. للذین اتقوا عند ربہم، یہ لے کے تابع آ رہا ہے سارا. میں نے پیچھے نظر دوائی ہے تو پتہ لگا کہ لے کے تابع ہے. یہ اگر منصوب ہوتا تب بھی صابرون کے صابرین ہی پڑھا جاتا. کیوں جی؟ صابرون صادقین ہی پڑھا جاتا، اس لیے آف ہینڈ پہلے ذہن میں منصوب آیا. لیکن جب میں نے غور کے پیچھے دیکھا ہے تو للذین اتقوا عند ربہم جنات، وہ لوگ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے حضور، ان کے رب کے حضور جنتیں ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں؟ ان کی دوسری تعریف یہ ہے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بخش دے، ہماری وہ بات گزر چکی. اور یہ وہی لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں، خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور صبحوں کے وقت بخشش مانگنے والے ہیں. صبح کے وقت کی بخشش مانگنی، سارا دن بھی تو مانگتے ہیں، رات کو بھی مانگتے ہیں.
سحر کس وقت ہوتی ہے؟
نہیں
سحر کس کو کہتے ہیں؟ کون سی صبح؟
پاؤ پھٹنے کو کہتے ہیں.
پاؤ پھٹنے تو تہجد تو نہیں اس وقت ہوتی. یہاں انگلستان میں شاید پڑھتے ہیں اس وقت تہجد. صبح لوگ لیٹ سوتے ہیں, لیٹ اٹھتے ہیں, ان کی تہجد سحر سے شروع ہوتی ہے. پھر موقع آپ کو نہیں میں کہہ رہا, آپ جلدی اٹھنے والی ہیں ان شاء اللہ. کیا مطلب ہے اس کا پھر بتائیں نا. ترجمہ جو پڑھتے ہیں میں اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ترجمہ پڑھ کر کچھ رجسٹر کرنا ضروری ہے. اگر رجسٹر نہ کریں تو محض طوطے کی طرح کچھ پڑھا ہے لیکن اس نے کوئی آپ کو پیغام نہیں دیا. یہاں جو اسحار کا ذکر ہے یہ کیوں ہے؟ جناب علماء کرام کی باری آ گئی اب. آپ میں سب سے زیادہ پتے کی کوڑی لانے والے یہ ہیں سمجھدار. پہلے آپ کو موقع دیتا ہوں ورنہ تو ان کی باری آ جائے گی. کمر صاحب آپ بتائیں پھر.
بہت ساری کمزوریاں رات کی تاریخی میں چھپی
ہوتی ہیں. اول معنی یہ ہے کہ مغفرت کا مضمون پہلے چلا ہے اور بات یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں بہت سے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں. اور مغفرت کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ میں نے غفرت مغفرت میں دونوں معنی ہیں. کوئی چیز ڈھانپ لے تو بعض دفعہ ڈھانپی جائے جب کوئی چیز تو اس کے نتیجے میں گناہ پہ بھی دلیری ہو جاتی ہے. پردہ پوشی بعض دفعہ گناہ پر منتقب ہو جاتی ہے. تو رات کو خدا نے ہر کو ڈھانپ دیا, ہر چیز کو اس الگ ہونے کے احساس نے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا, اس نے کئی اندرونی کمزوریوں کو اجاگر کر دیا ہوگا. مستغفرین بالاسحار, جب دن کو سب معاملے کھل کے روشن ہو جاتے ہیں پھر وہ سوچتے ہیں کہ جب ہم چھپے ہوئے تھے, ہم اکیلے تھے, اس وقت ہماری کیا کیفیت تھی. اور اس وقت پھر وہ اپنی مخفی حالتوں کو جن کو وہ خود بہتر جانتے ہیں باقیوں سے ان پر غور کرتے ہوئے خدا سے بخشش مانگتے ہیں. ورنہ یہ مراد نہیں ہے کہ صرف صبح کو مانگتے ہیں, سارا دن پھر چھٹی کر جاتے ہیں. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, اللہ نے گواہی دی ہے کہ وہ انہ کہ وہ لا الہ الا ہو ویسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. والملائکۃ اور فرشتوں نے بھی یہی گواہی دی ہے. واولو العلم اور اہل علم نے بھی. قائمًا بالقسط انصاف پر قائم ہوتے ہوئے. یہاں قائمًا بالقسط کی جو ضمیر ہے وہ کس طرف جا رہی ہے؟ اس نے انصاف پر قائم کرتے ہوئے گواہی دی ہے, ان سب نے یا کسی ایک نے ان میں سے؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط. مجھے بتائیں.
اللہ تعالیٰ.
کیا
اللہ نے
قائمین نہیں فرمایا, قائمین بالقسط نہیں بلکہ قائمًا بالقسط ہے. تو اصل گواہی اللہ کی ہے, باقیوں کی تابع ہیں اس کے, وہ بھی انصاف کے تابع آ جاتی ہیں. اس لیے بعض جو اعراب لگانے ہیں, جو واؤل ڈالنے والے ہیں, انہوں نے اس کو اس طرح رکھا ہے وہ اولو العلم قائمًا بالقسط, اس کو ایک ہی روا عبارت کر دیا ہے. حالانکہ اگر کوما آتا نا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو اس کے بعد کوما اور پھر قائمن سے پہلے کوما آتا تو یہ زیادہ واضح عبارت ہوتی. لیکن بعض ترجمہ کرنے والوں نے قائمن کو ان میں سے ہر ایک قائم ہوتے ہوئے کر رہا ہے یہ ترجمہ کر کے داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے نزدیک اس کی ضرورت نہیں ہے. قائمن کا جو فعل صادر ہو رہا ہے وہ خدا سے ہو رہا ہے. قائمن بالقسط
اور واقعہ یہ ہے کہ اس گواہی سے ساری گواہیاں پھوٹتی ہیں. اگر خدا کی گواہی نہ ہو تو باقی کوئی گواہی معنی نہیں رکھتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قائم بالقسط کہہ کے فرمایا کہ خدا جو عالم الغیب ہے وہ اگر کہتا ہے کہ میں انصاف سے گواہی دے رہا ہوں تو اس سے بہتر بڑی اور طاقتور گواہی کوئی نہیں ہو سکتی. وہ پھر سنے خدا سے سن کر خدا کی گواہی کے تابع باقی لوگ بھی گواہیاں دیتے ہیں, ان میں ملائکہ بھی ہیں اور خدا کے نیک مومن بندے بھی. تو میرا تھیلا کہاں ہے جس میں ہاں؟ اچھا اچھا, آج بہت بہت کم ضرورت پڑ رہی ہے. کل جو لوگ جواب دے بیٹھے تھے وہ کافی پریشان ہو گئے آج دیکھ کے. کل بعض لوگ تو باقی جواب دے بیٹھے تھے کہتے بس اب یہ معاملہ آپ سے کہ نہ مانتا کسی کی نہ کوئی اور علاج کراتا ہے اور نہ سنتا ہے ہماری, اس لیے اب کیا معاملہ ہے اس کا. اور آج بالکل اور کچھ ضرورت ہے, رات بھی میں آرام سے رہا ہوں. تو اللہ کے معاملات ہیں, اس میں زیادہ دخل اندازی نہ ہی کریں تو اچھی بات ہے. سمجھے؟ قل اونبئکم بخیر من ذالکم. کہاں آ گئے ہم؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. یقیناً دین اللہ کے حضور, اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. ومختلف الذین اوت الکتاب, اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا, الا من بعد ما جاءہم العلم بغیم بینہم, مگر بغیم بینہم آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہوئے, ایک دوسرے سے مخالفتیں کرتے ہوئے, بعد اس کے علم ان کے پاس آ چکا تھا. اگرچہ بعد اس کے علم ان کے پاس آ چکا تھا عربی میں پہلے ہے اور بغیم بینہم عربی میں بعد میں ہے, اور اردو میں اگر یہ کریں گے تو مضمون بگڑ جاتا ہے اردو میں. یوں یوں مطلب ہے گا کہ یقیناً دین اللہ ہی دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. ومختلف الذین اوت الکتاب, جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر بعد اس کے کہ ان پر علم آ چکا تھا بغیم بینہم. علم آنے کے بعد بغیم بینہم کا ترجمہ غلط طرف ذہن میں کو لے جاتا ہے. اصل جو معنی ہے وہ یہ ہیں کہ ان کے اختلاف کی وجہ آپس کی بغی تھی, اور علم آنے کے باوجود اگر دل ٹیڑے ہو چکے ہوں اور آپس میں ایک دوسرے سے حسد پیدا ہو چکے ہوں تو پھر وہ مطالب کو بگاڑ دیتے ہیں لوگ. تو اکثر مولویوں کی جو اختلافی جو بحثیں چلتی ہیں اور پھر فرقہ بندیاں شروع ہو جاتی ہیں, یہ ان کی نفسیاتی روح کو اتنا حیرت انگیز طور پر صفائی سے کھول کر بیان فرمایا گیا ہے. کسی اور کتاب میں میرے علم میں یہ اس طرح روشنی نہیں پڑتی. ہر اختلاف کرنے والا پہلے بنیادی طور پر کجرو ہو چکا ہوتا ہے, اس کے اندر حسد, بغاوت, ایک دوسرے سے دشمنی, یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. پھر وہ اللہ کے کلام کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے لیے تاکہ دوسرے پر فتح نصیب ہو تمام دیانت کے تقاضے چھوڑ دیتا ہے. اس طرح پھر اختلاف پیدا ہوتا ہے. اب ایک طرف آپ نے وہ پڑھا تھا وہ اولو العلم قائما بالقسط, ایک اولو العلم وہ ہے ابھی ذرا لیکن کہ جو خدا کی مرضی کے تابع اس کی مثال پکڑتے ہوئے انصاف پر قائم رہتے ہیں, اور ایک اہل علم یہ بھی ہیں کہ جن کے پاس علم آ گیا اور اس کے باوجود فائدہ نہ اٹھایا بلکہ علم کو بگاڑنے کی کوشش کی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندرونی نفسانی فسادات اور ایک دوسرے کے ساتھ حضرت اور شریکے یہ ان کو ہدایت سے محروم رکھتے ہیں. وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, اور جو کوئی بھی اللہ کے نشانات کو جھٹلائے اس کا انکار کرے, فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, تو اللہ تعالیٰ حساب دینے میں بہت تیز ہے. کون سا؟ اوہو اچھا. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، العزیز الحکیم وہی غالب بزرگی والا اور حکمت والا ہے۔ اس کا جو آیت کا آغاز اور اس کا اختتام ہے، یہ غیر معمولی شوکت رکھتا ہے توحید کے حساب سے، اسی لیے قائمم کہتے وقت باقیوں کو ذکر کے باوجود اڑا دیا وہاں پہ، اللہ ہی ہے آخر میں بھی، اللہ ہی ہے، بیچ کے لوگ ضمنی پیداوار ہیں، مگر اصل آغاز بھی اللہ ہی پر ہے، اختتام بھی اللہ ہی پر ہے، اس کی توحید پر ہے، اور اسی کی گواہی ہے جو معنی رکھتی ہے۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یہ ہو چکا ہے، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اگر وہ تجھ سے جھگڑا کریں تو کہہ دے کہ میں تو اپنی رضا کلیتاً اللہ کے رضا کے تابع کر چکا ہوں، اسلمتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، اللہ کے تابع اللہ کے لیے اپنے وجہ کر چکا ہوں۔ وجہ کا ایک مطلب ہے چہرہ اور ایک ہے رضا، اور قرآن کریم میں بارہا وجہ کو رضا کے معنوں میں استعمال کیا ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ ہے، تم اگر خدا کی رضا جوئی کرتے ہوئے عبادت کر رہے ہو تو پھر یہ فکر نہ کرنا کہ اگر خانہ کعبہ کی طرف رخ نہ ہوا تو رضا سے محروم رہ جاؤ گے، اینما تولو، جہاں بھی تم منہ کرو گے، اگر مجبوری ہے، خانہ کعبہ کی ڈائریکشن معلوم نہیں، تو اصل تو تمہیں اللہ کی رضا جو ہی ہے، وہ تمہیں ہر جگہ مل جائے گی، تو یہاں بھی اپنے چہرے کو رضا کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، اگر وہ تم سے جھگڑا کرے تو تو کہہ دے کہ میں نے تو اپنی رضا کو اللہ کے لیے خالص کر دیا ہے، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جس نے میری پیروی کی ہے اس نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ اب وہی انداز جو خدا تعالیٰ نے پہلے اختیار فرمایا تھا، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات کے حوالے سے استعمال کیا ہے، باقی سب بیچ میں بن جاتے ہیں، اصل اللہ ہے، اور اس کی گواہی کے بعد جو سب سے بڑی گواہی دینے والا پیدا ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ اس لیے کہ آپ نے اپنے رضا کو کاملتاً خدا کے تابع کر دیا، اور باقیوں نے جو کیا ہے وہ آپ کو دیکھ کر کیا ہے، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، انہوں نے میری پیروی کی ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، پھر پوچھ، قل کا مطلب ہے کہہ، لیکن اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو بعض جگہ قل کی بجائے کہہ کی بجائے پوچھ کرنا ترجمہ کرنا پڑتا ہے، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور تو کہہ دے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، والامیین، اور جہلا سے بھی، کہ آسلم تم، کیا تم نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے، رضا باری تعالیٰ کے حضور پیش کر دیا ہے، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر انہوں نے کر دیا ہے اپنے نفس کو، اپنے وجود کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، تو پھر وہ ہدایت پا گئے۔ یہاں اسلام لے آئے ہو بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، مگر جو مضمون چل رہا ہے وہ سپردگی، اطاعت، فرما برداری، یہ مضمون چل رہا ہے، اس لیے یہاں وسیع معنی کرنا بہتر ہے، ورنہ ان کے کہنے پر کہ ہم اسلام لے آئے، ہدایت کا فتویٰ نہیں ہو سکتا تھا۔ قرآن کریم دوسری جگہ اس بات کو رد کرتا ہے، کہتا ہے تمہارے دل میں ایمان کا نے جھانک کر بھی نہیں دیکھا، مگر پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، ان کو غیر مسلم نہ کہو، ان کو ہم اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے ایمان تمہارے دلوں میں جھانکا بھی نہیں، لیکن اس لیے یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے، اسلم نہ کہہ دیا کرو، ہم اسلام لے آئے، تو اگر یہ وہی ہے اسلم، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اسلام لائے تو ہدایت بھی مل گئی، حالانکہ وہاں ہدایت سے محروموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، ان کا ذکر کرتے ہوئے لفظ اسلام ان کی طرف منسوب فرمایا ہے، اس لیے لازماً یہاں ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ کہہ دیں ہم اسلم ہوں، ہم اسلام لے آئے تو اچھے ہو گئے، مراد یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں تو ان سے پوچھ، یا کیا تو نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا ہے، اپنی رضا کو خدا کے تابع کر دیا ہے؟ اور اگر واقعتاً انہوں نے کر دیا فقد اتدا، تو پھر وہ ہدایت پا گئے. طلّہ فعنما علیک البلاغ، اور اگر وہ پیٹھ پھیر جائے فعنما علیک البلاغ، تو تجھ پر تو محض پیغام پہنچانا ہے، اس سے زیادہ نہیں. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کی پر خوب نگاہ رکھتا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، مطلب اپنے بندوں پر خوب نگاہ رکھتا ہے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے ہیں. الذین یامرون بالقسط، الذین بغیر حق، ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو لوگوں کو انصاف کی تعلیم دیتے ہیں. فبشرهم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین، اس کے متعلق بارہا سوال اٹھتا ہے کہ کتنے نبی ہمارے علم میں ایسے ہیں جن کو قتل کیا گیا، اور جب تاریخ کی چھان بین کی جائے تو بہت کم ہیں جن کے متعلق یہ تاریخی ثبوت ملتا ہے کہ انہیں قتل کیا گیا، یا امکان ہے، احتمال ہے کہ وہ قتل ہو گئے. جہاں تک احتمالات کا تعلق ہے، ابھی میں تحقیق کروا رہا ہوں کہ حضرت ہارون، حضرت یحییٰ کو کیا ہوا تھا، ان کا واقعتاً قتل ہو گئے تھے یا کچھ اور انجام تھا، اور کافی دلچسپ تحقیق آگے بڑھ رہی ہے. لیکن قطعی ثبوت انبیاء کے قتل کا یہ بہت کم شاذ کے طور پر دکھائی دیتا ہے. اس لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم میں جو روزمرہ کے دستور، السلام علیکم، اصل یہ الحمدللہ ہے، اس کے اگلی بات بھی تو کرو، اس لیے بالکم یرحم کم اللہ چاہیے تھا، آخری جواب ہوتا ہے یہدی کم اللہ یوس کے بالکم. یہ کھینگی تھی جو اٹکی ہوئی تھی، بار بار زور لگا رہی تھی، ایک دفعہ شروع ہو جائے تو بازو چھڑ بھی جاتی ہے. دیکھیں یہ بولنے کے بعد شروع ہو گئے، پہلے ٹھیک ٹھاک تھا. انما علیک البلاغ واللہ بصیر بالعباد، یہ ہو چکا ہے نا، ہاں، یقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس. اس لیے یہ کیا مطلب ہے، حضرت مسلم نے بھی اور بعض اور جگہ بھی تفاسیر میں یہ مضمون ملتا ہے کہ قتل سے مراد جسمانی قتل نہیں بلکہ ان کی تعلیمات کا قتل ہے، اور ان کی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے جو جماعتیں قائم کی ان کی مخالفت کرنا ہی قتل مراد ہے، قتل انبیاء. تو اس پہلو سے قتل کا معنی ہوگا تم نے جو شدید مخالفت کی انبیاء کے پیغام کی، اور اس پیغام کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی. اصل میں نبی کا وجود اپنے پیغام ہی کے ساتھ تشکیل پاتا ہے، اگر پیغام نہ رہے تو نبی بھی ختم ہو گیا. یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ نبی کا پیغام مٹا دیں، اس پہلو سے اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری جگہ جو قتل ہے اس میں واقعاتی طور پر جسمانی قتل بھی شامل ہیں،
وہ یقتلون الذین یامرون بالقسط, جو بھی پھر انصاف کی تعلیم دینے والے ان کے غلام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی تم لوگ ناجائز قتل کرتے ہو. بس ان کو عذاب علیم کی خوشخبری دے دے. خوشخبری کا لفظ یہاں دراصل دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. میں کہ چھینک جو آ کے رک جائے, پہلے تو ہم سورج میں ادھر دیکھ کے چھینک نکال لیا کرتے تھے, یہاں تو کوئی تیر ایسی روشنی نہیں ہے نکالتے. آپ ہی آپ کسی کو بتائے گی کیا آپ نے اس لیے مجھے مشورہ دیا کہ ایسی چھینک ہے جو رکے ہی نہ,
مجھے ایسے ہو جاتا ہے بہت
ضرور کہ آپ کو خام خام ناک میں بچیاں دے رہی, ایسی چھینکیں آتی ہیں جو رکتی نہیں تو ناک میں بچیاں ضرور دینی ہے.
جب ایسے ہو جائے صبح تو رک جائے نا تو پھر رشتہ کرنے کو آجر کیا
نہیں,
ہر بڑی ہر دفعہ نہیں ہوتا ایسے کبھی کبھی.
ٹھیک ہے جی, پھر آپ احتیاط ہی کریں گے. اچھا تو یہ کر لیں کہ آپ اس کی بتی بناتے ہیں یوں کر کے کہیں جا کے پھیرتے ہیں
کوئی بھی چیز رہتی.
ایسے باتوں میں وہ غائب ہو گئی تھی, دوسری طرف دہلی ہے نا. ہاں اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی. وما لهم من ناصرین, اور ان کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا, ان کے جمع ہے ناصرین, ان کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے. یہ دنیا میں اور آخرت میں ضائع ہونے کا جو مفہوم ہے یہ بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ کی جو لوگ کی مخالفت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ہمیشہ اپنا انجام بد پہنچتا ہے, اور ان سب کی تاریخ دیکھ لیں جنہوں نے جماعت کی مخالفت کی ہے, بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, وقتی طور پر سمجھتے ہیں کہ کامیابی ہو گئی, ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے ہیں, ایک دوسرے کو امیر المومنین بناتے ہیں, فاتح بناتے ہیں, فلاں جگہ کا فاتح فلاں جگہ کا فاتح, اور موت ایسے حد دردناک حال میں ہوتی ہے, سب قوم چھوڑ چکی ہوتی ہے, کوئی پوچھتا نہیں. تو مراد یہ ہے کہ ان کا انجام دنیا میں بھی کامیابی کا انجام نہیں ہے, اس لیے ان کو پہچان لو کہ خدا کے پاک بندے جو ہیں ان کا کامیابی کا انجام ہوتا ہے. ان کو یہ جب بیمار ہوں, ان کو مصیبت پڑے تو قوم چھوڑ کے بھاگ جاتی. خدا کے انبیاء بھی بیمار ہوتے ہیں, ان کے اوپر ساری قوم اکٹھی ہوتی ہے, توجہ دیتی ہے اور ان کو چھوڑ کے نہیں بھاگتی. حضرت مسلم موت کی بیماری جب لمبی ہوئی تھی تو بہت سے لوگوں نے اعتراض شروع کیے, دیکھو یہ بیمار ہو گیا, لیکن ساری جماعت پروانوں کی طرح ساتھ رہی ہے. اور یہ عطا اللہ شاہ بخاری جب بیمار ہوا تو یہ حالت ہو گئی تھی بیچارے کی کہ مولوی عبدالباری صاحب, مولوی غلام باری صاحب سیف حال پوچھنے گئے تو جگہ ڈھونڈنی مشکل تھی جہاں وہ تھا, کوئی پوچھ نہیں رہا تھا, ہم سایوں کو پرواہ نہیں تھی کون ہے, لیٹے ہوئے تھے بستر بیچارے بخاری صاحب, اور اپنی جب پوچھا حال کیا ہے تو زبان نکال کے ہاتھوں سے پکڑ کے کہا کہ یہ کتیا جب تک بھونکتی رہی قوم روٹی ڈالتی رہی, جب اس نے بھونکنا بند کر دیا تو روٹی ڈالنا بھی بند ہو گیا. بڑا دردناک انجام ہے, یعنی ان کو دنیا ہی میں بھی بالآخر اپنی بد حالت کا علم ہو جاتا ہے اگر وہ غور کریں. یہی حال باقی سب کا ہوا ہے, ایک کے بعد دوسرے پر نظر ڈال کر دیکھ لیں, انجام کے وقت ان کو عروج حاصل نہیں ہوا, وہ جب گر گئے ذلیل ہوئے تب خدا نے ان کو واپس بلایا ہے, اور جس حال میں بلایا ہے اس سے ان کے آئندہ ان سے جو سلوک ہوگا اس پر بھی روشنی پڑتی ہے. ہاں
بشرم جو ہے اس میں
دو وجوہات ہیں.
ایک بشرا کہتے ہیں, بشرا یا بشرا چہرے کو, اور ہر وہ خبر جو چہرے پہ تغیر پیدا کرے اسے تبشیر کہا جا سکتا ہے یا بشر کے فعل سے اس کا بیان کیا جا سکتا ہے. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ ایسی خبر دے کہ جس سے ان کا چہرہ بدل جائے, یعنی ان کے چہرے پر اثر ظاہر ہو جائے. اور بعض کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں, یہ ایک قسم کا ان کے اوپر جائز ٹانٹ ہے. یعنی وہ جو ہمیشہ تانے دیا کرتے تھے کہ ہم نیک انجام ہوں گے تم بد انجام ہوں گے, تو ان کو پھر اس انجام کی, خوش انجام کی خبر دے دو, یہ خوش انجام تھا جس کی وہ باتیں کیا کرتے تھے. تو یہ دوسرا جو معنی ہے وہ زیادہ بہتر قابل, مجھے کم سے کم یہ بہتر نظر آتا ہے. ہو گئے دونوں بشر والے. اولئک الذین حبطت اعمالہم, یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں. وہ مالہم بناصرین, مددگار نہیں ہوں گے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ, ہے کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا. یدعون الی کتاب اللہ, ہے وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جا رہے ہیں. لیحکم بینہم, تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے. ثم یتولی فریق منہم, اس کے باوجود ثم میں نے اس کے بعد پھر, یتولی فریق منہم, ان میں سے ایک فریق پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے. وہم مورزون, اور وہ اعراض کرنے والے. بتی کی ضرورت نہیں پڑی, بالوں کے نیچے جو ہے نا جگہ, وہاں جو ایک دفعہ دباؤ آ جائے کچھ تو پھر چھل جاتا تھوڑا تھوڑا. اور شروع شروع میں تو کوئی تکلیف نہیں بلکہ مزہ ہی آتا ہے چھینک کا, مگر چھینک بعض دفعہ مسل میں اتر جاتی ہے تو زلزلہ پیدا کرتی ہے نا, تو جہاں سے کمر کے مسل وغیرہ, وہ بخار کی حالت میں بڑی تکلیف دیتی ہے. اللہ کا فضل ہے کہ وہ حالت تو نہیں, مگر چھینکے آنا دبے ہوئے لہجے کو پھر چھیڑ دیتی ہے. چھینک خود ایک رحمت ہے, اسی لیے آدھی کی ملا والی الحمد للہ آتا ہے. کیوں ہے یہ؟
کوئی چیز دماغ کی طرف جو چڑھتی ہے دماغ کو نقصان پہنچانے کے لیے, تو اس کی رکاوٹ کے طور پر ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے جو اس کو باہر کی طرف دھکیل دیتا ہے.
اس کی رفتار پتا کتنی ہوتی ہے؟
رفتار کا نہیں پتا,
100 میل سے تو زیادہ ہے.
دس میں بتایا بتایا بھی تھا, 100 کچھ میل کے حساب سے
منٹ یا
جب آتی ہے اس
وقت. اسی وقت
جی
آپ کو یاد ہوتی ہے
مجھے اس بات میں بتایا تھا کہ 120 میل میں ایسا نہیں بتایا تھا.
یاد نہیں آ رہا لیکن 100 سے اوپر
تھا.
اس رفتار سے یہ زور سے باہر نکالتی ہے, اور اس رفتار کے لیے مسلس کو ایک کوشش کرنی پڑتی ہے ساتھ.
اس لیے شروع میں تو بڑا مزہ آ رہا تھا, ہاتھ چھینک آ گئی مزہ آ گیا. پھر جب مسل بار بار کوشش کر کے تھک جاتے ہیں تو ان میں سخت بے چینی اور تکلیف شروع ہو جاتی ہے. پھر اوپر کے مسلس کافی نہیں ہوتے, پھر نچلے شامل ہوتے ہیں ساتھ. پھر سارے پیٹ کے ارد گرد مسل شامل ہو کے پھر رفتار انہوں نے ضرور قائم کرنی ہے. میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ مسل کے نچلے مسل کی شمولیت کیوں ضروری ہو جاتی ہے. یہ قرآن خدا تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ اس رفتار سے ضرور آئے گی چھینک, اس میں تبدیلی کوئی نہیں ہو سکتی. اس لیے سارے جسم کا زور بے شک لگے, اس رفتار سے گرانا ضروری ہے, ورنہ موت واقع ہو سکتی ہے انسان کی. کیونکہ جو مادہ زہریلا اور وہ وائرس والا دماغ کی طرف چڑھ رہا ہے باریک نالیوں کے ذریعے, وہ اگر وہاں پہنچ جائے تو دماغی حالت خراب ہو سکتی ہے, موت واقع ہو سکتی ہے, میننجائٹس ہو سکتا ہے, بہت سی خطرناک بیماریاں لگ سکتی ہیں. تو کتنا حیرت انگیز نظام حفاظت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بس الحمدللہ کہنا اس وجہ سے ہے. اور حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ چھینک کیوں آتی ہے اور رفتاریں کیا ہوتی ہیں اس کی. آگے کیا ہے پڑھیں ذرا, میں نے کہا آپ پڑھیں کیونکہ جب میں آنکھوں سے زور لگاتا ہوں نا پھر چھلتا ہے, میں ترجمہ کرتا ہوں. چلیں
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ.
أَلَمْ
تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ,
کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف, اوتو نصیبًا مِنَ الْكِتَابِ, جو دیے گئے. اوتو کا مطلب ہے دیے گئے, اور نصیبًا ایک حصہ, من الکتاب کتاب میں سے, من میں نے سے الکتاب, وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں. لے
الہ کتاب اللہ,
اللہ کی طرف بلا دیا تاکہ کتاب اللہ اس کے درمیان فیصلہ کرے.
ثم یتولی اللہ فریق منہم وہم موردون,
پھر ان میں سے ایک حصہ ان کا, ایک فریق منہ پھیر کر, پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے اور وہ اعراض کرنے والے ہیں. ایک منٹ, یہاں تو سمجھنے والی بات ہے, یہ بتائیں کہ کون لوگ ہیں جن کو نصیبم من الکتاب دیا گیا ہے, اور کون لوگ ہیں جو کتاب اللہ کی طرف بلائے جا رہے ہیں کہ اپنے فیصلے کتاب اللہ سے کروا لو, اور پھر پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں. اس سوال کی طرف ہم واپس لوٹیں گے اگلا حصہ آیت کا پڑھنے کے بعد.
ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودات,
یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند گنتی کے دن.
وغرہم
ایام معدودات, مدود چند, مدود جو اردو میں کہتے ہیں مدود چند دن.
وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون,
اور غرہم فی دینہم ما کانوا
یفترون,
ان کو گمراہ کر دیا ہے فی دینہم اپنے دین کے معاملے میں, ما کانوا
یفترون
جو وہ افترا کیا کرتے تھے. غرہ میں دھوکہ ہونا اصل میں, ضرور شیطان کا نام ہے جس جو دھوکہ دینے والا ہے, اور غرور جو تکبر ہے اس میں بھی دھوکے ہی کا مفہوم ہے کہ انسان اپنے نفس کو خود دھوکہ دیتا ہے. تو غرہم سے مراد یہ ہے کہ جو دین کے معاملے میں بہک جاتے ہیں اور دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آگے,
فَإِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ,
اچھا ایک منٹ ہے جہاں واپس آئے اس طرف, وہ کون لوگ ہیں جن کو نصیب من الکتاب دیا گیا؟ یہودی اور عیسائی, مگر عیسائی تو ذکر نہیں ہے یہاں کیونکہ آگے ذکر فرمایا ہے, میں نے پھر دوسری آیت پڑھی تھی, ذکر یہ فرمایا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں ہمیں چند دن کے سوا آگ نہیں چھوئے گی. یہ عقیدہ تو یہودی فرقوں میں سے بات کا تھا یا سب کا تھا, کیوں جی ہے نا, سب یہودیوں کا ہے یا بعض کا؟
دور میں سے علم رکھنے والے لوگ تھے, پڑھے لکھے, انہوں نے کہا یہ کیا تھا, تو ہم جہلا کا تو ان کے بھی کچھ جہلا ہوں گے.
ہوں گے تو بتایا,
بس کتابوں سے پڑھنا بھی پتا چلا ہے جو کچھ چلا.
میرے علم میں تو ایسی کتاب کوئی نہیں آئی اس لیے لکھا ہو کہ علم والوں کا عقیدہ تھا.
نہیں, یہ تو میں اپنی طرف سے بیان
کر
رہا ہوں, یہ تو کتاب میں یہ نہیں
کرتا, یہ تو میں اپنی طرف سے بیان. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میں ہمارے سچ گرو فوجیا نوٹ کر لو, سچ گرو کو کہو کہ یہ یہود کے جو جنت جہنم کے مطابق عقائد ہیں ان پر چھان بین کی ضرورت ہے کہ کون کون سے فرقے کیا کیا عقیدہ رکھتے تھے یا رکھتے ہیں, اور رفتہ رفتہ تو اب یہ لوگ آخرت کے ہی ملک ہو رہے ہیں. یہودی آج کل کے اکثر یہودی یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم سے جو وعدے تھے ترقیات کے اس دنیا کے متعلق ہی تھے, اور ایک نسل کی جزا دوسری نسل کو جب مل جاتی ہے تو یہ وعدے پورے ہو گئے.
وہ دراصل حیات بعد الموت کے ہی منکر ہو رہے ہیں اور آخرت کا انکار کر بیٹھے ہیں. لیکن یہ جو فرقہ ہے یہ لازماً آخرت پر ایمان لاتا ہے, تبھی وہ کہتے ہیں ایام معدودات. ان کو کیا قرآن کی طرف سے کبھی بلایا گیا تھا کہ ہم سے فیصلے کروا لو؟ یہ بحث ہے. اس لیے جو مفسرین کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کتاب اللہ سے مراد اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم, اس کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ فیصلے کروا لیں, تو یہ تاریخ کی روشنی میں دیکھنا ضروری ہے کہ آیا ایسا واقعہ کبھی ہوا ہے. اس لیے وہ جو نصیب من الکتاب کا ایک اور مضمون بھی ہے وہ یہ ہے کہ جب قومیں پھٹ جاتی ہیں, جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے, بغیم بہنا ہوں آپس میں اختلاف کی وجہ سے, تو کچھ ایک حصہ پکڑ کے بیٹھ جاتی ہیں کتاب کا, کچھ دوسرا حصہ, اور اگر انہیں پوری کتاب کی طرف بلایا جائے کہ کتاب کی عمومی مجموعی تعریف کی روح سے نہیں تعلیم کی روح سے فیصلہ کرواؤ, تو بھاگ جاتے ہیں. قرآن کے حوالے سے پیشگوئی ہے قرآن کریم میں ہی کہ کوئی کچھ صفحے لے کے بیٹھ جائے گا, کچھ صفحے لے کے بیٹھ جائے گا اور بکھر جائیں گے اور متفرق ہو جائیں گے. تو میرے نزدیک تو یہی معنی ہے جو زیادہ قابل قبول ہے, لیکن انشاءاللہ تحقیق کروائیں گے, پھر آپ کو دوبارہ بتاؤں گا. اور وقت ہو گیا, باقی کل ہے پھر انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اچھا, السلام علیکم, خدا حافظ.